حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين۔ شب غم امام سید سجاد ہے، ایام محرم بھی ہے، موضوع گفتگو وہ دروس اور پیغامات تھے جو ہم قیام کربلا سے لے سکتے ہیں، ان میں سے چند کی طرف ہم نے اشارہ کیا، وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ آج بھی ایسے ایک پیغام کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی شہادت کے ساتھ بھی مناسب ہو، وہ ہے اخلاق۔ اخلاق قیام کربلا کا ایک اہم مقصد اخلاق ہے، اور اسلام کا ایک اہم مقصد اخلاق ہے، خلقت انسان کا ایک اہم مقصد اخلاق ہے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کی خوبیوں کو، اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ انبیاء الہی آئے ہیں لوگوں کو اخلاق کے شاہراہ پر گامزن کرانے کے لیے، میں آیا ہوں تاکہ پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ تو یہ بعثت کا اہم مقصد ہے۔ صرف ایک حدیث نہیں، متعدد احادیث میں متواتر شکل میں یہی فرمایا ہے کہ میرے بعثت کا مقصد لوگوں کو اخلاق کے اعلیٰ درجات تک پہنچانا ہے۔ تو اخلاق بعثت کا مقصد، بعثت کا مقصد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خلقت انسان کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ خدا نے انبیاء کو روانہ کیا ہے، مبعوث فرمایا ہے تاکہ انسان کو بتائے کہ خدا نے کس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا ہے۔ انسان خود نہیں جانتا ہے کہ میرے خالق نے مجھ کو کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، کیونکہ خالق کے آثار کو انسان دیکھ سکتا ہے، خالق پر علم حاصل کرنے کے ذرائع انسان کے پاس ہے، لیکن خالق کے مقاصد کیا ہے اس پر مکمل علم حاصل کرنے کے ذریعہ بہت کم ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، عقل کے ذریعے کچھ پتہ چل سکتا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو علم تمہیں دیا گیا ہے بہت کم ہے۔ اسی لیے مقصد الہی بتانے کے لیے انبیاء آئے ہیں، پس انبیاء کی بعثت کے جو مقصد ہے وہی مقصد خلقت انسان ہے۔ پھر امامت اسی نبوت کے اس شاہراہ کو کھلا رکھنا، لوگوں کو مقصد دین کے مطابق تربیت کرنا، در حقیقت نبی کے تمام ذمہ داریوں کو تا روز قیامت انجام دینے کا نام امامت ہے. ختم نبوت کے ساتھ وحی کی ضرورت ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ بند ہوا، لیکن باقی تمام ضرورتیں باقی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ اہمیت انبیاء نے اور خاتم انبیاء نے، ائمہ اطہار نے اخلاق کے مسئلہ کے حوالے سے قائل ہے. چوتھے معصوم دعائے مکارم الاخلاق، دعا کا نام ہی یہی مکارم الاخلاق ہے. صحیفہ سے اس کو اٹھا کر لایا ہے شیخ عباس نے مفاتیح میں، بہت اہم دعا ہے. یقیناً آپ تلاوت کرتے ہیں اس دعا کے معنی کے ساتھ. اخلاق کی تربیت ہے، یاد آوری ہے کہ امام کس قسم کا اخلاق چاہتے ہیں، کہ ہمارے اخلاق کیسا ہونا چاہیے. تو امام فرماتے وَحَبْ لِي مَكَارِمَ الْمَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، خدایا مجھے اخلاق عالی کی عنایت فرما، اعلیٰ اخلاق مجھے عنایت فرما. ایک خلق کا لفظ ہے عربی زبان میں، دوسرا خلق کا لفظ ہے. یہ لفظ مصائب میں بارہا ہم سنتے ہیں کہ جب شہزادہ میدان کی طرف جا رہے تھے، حسین نے فرمایا فقد برز الى القوم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اس قوم کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے جو خلق کے لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے تیرے رسول کے شبیہ تھے. تو یہ خلق ظاہری شکل کو کہتے ہیں، انسان کی جو ظاہری شکل ہے اس کو خلق کہتے ہیں، خلقت. انسان کے روح کی شکل کو، روحانی شکل کو، اندرونی شکل کو خلق کہتے ہیں. یعنی انسان میں دو پہلو، ایک جسم ہے دوسرا روح ہے. جسم کی شکل کو خلق، جسمانی لحاظ سے مختلف اشکال کے حامل ہو سکتے، بدشکل، خوبصورت، نورانی، ناقص الخلقہ، لیکن اسلام میں یہ کسی طرح سے فضیلت کی بھی علامت نہیں ہے. اگرچہ نعمت ہے جتنا آپ کے پاس حسن زیادہ ہو، جتنا آپ کی نظر مضبوط ہو، جتنا آپ کے پاس طاقت ہو، ایک نعمت ہو، اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن معیار انسانیت، معیار فضیلت جسم نہیں ہے. قرب خدا کا معیار، معیار فضیلت کیا ہے؟ صرف قرب خدا معیار ہے. قرب خدا کا معیار جسم نہیں ہے، اگرچہ جسمانی نعمتیں عظیم نعمتیں ہیں کہ جن سے استفادہ کرنا ہے صحیح، اگر نہیں کیا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا. دوسری شکل جو ہے اس کے روح کی شکل ہے، اس کو خلق کہتے ہیں. باطنی صفات، روحانی صفات، اخلاق حسن ہونا، لوگوں کے خیر خواہ ہونا، حسد نہ ہونا، چغلی نہ کرنا، شجاعت ہونا، صبر کی صفت کا حامل ہونا، متواضع ہونا، تکبر، خود پسند نہ ہونا، خلاصہ یہ جو اخلاقی مثبت اور منفی کردار ہے، ان سے انسان کی انسانیت کی شکل بنتی ہے. یعنی انسان کے اندر ایک انسان ہے، باہر ایک انسان ہے. اندر کے انسان اس کے اخلاق کے ذریعے وجود میں آتا ہے، اخلاق، عقائد، افکار، اخلاق، عقائد، اور پھر اس کے روشنی میں جو عمل انجام دیتے ہیں، ان تینوں کے ذریعے انسان کے اندر ایک انسان وجود میں آ رہا ہوتا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں ظاہری انسان ہے، یعنی انسان کے اعضاء و جواری کے ساتھ آتے ہیں، لیکن کامل ترین انسان بننے کی تمام تر صلاحیتیں لے کر آتے ہیں. اب جب دنیا میں آ گئے، بلوغ کے حد تک پہنچ گئے، ذمہ داریاں آ گئی، تکلیف آ گئی، پھر ہمارے اندر وہ انسانیت وجود میں آنے شروع ہوتا ہے. کسی کے اندر اس کی حیوانیت پروان چڑھتی ہے، وہ ایک درندہ بن جاتا ہے، بھیڑیا بن جاتا ہے، بندر بن جاتا ہے، اور کسی کے اندر انسانیت نورانی سے نورانی تر ہوتا چلا جاتا ہے. چوتھے معصوم نے پوچھنے والے نے جب کہا کہ کتنا حاجی ہے تو آپ نے فرمایا شور زیادہ ہے حاجی کم ہے، اس نے تعجب کیا تو آپ نے اپنی انگلی کے ذریعے اس کو کہا کہ تم دیکھو، تو اس نے دیکھا کہ بہت کم ہی حاجی باقی سب جانور ہیں، یعنی ان کے حقیقت کو دیکھا، جسمانی لحاظ سے تو سب جسم سب یہی انسانی جسم کے حامل تھے لیکن ان کے روح کی شکل درند، ہم ابھی اپنے عرف میں مجازن کہتے ہیں یہ درندہ ہے یہ بیڑیا ہے، یہ مجازن ہم کہتے ہیں کردار کو دیکھ کر، لیکن حقیقت میں کردار کے مطابق عقیدے کے مطابق اس کی شکل بنتی ہے اندر. تو عرض کے خلق کا عربی زبان میں معنی کیا ہے؟ اندرونی شکل، اندرونی بناوٹ، ہیکل. خلق بیرونی ہیکل. تو اب اخلاق میں ایک اہم مسئلہ یہی ہے کہ اخلاق اور فقہ میں کیا فرق ہے. ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے ہمارے معاشرے میں، متدینین دیندار لوگوں کے معاشرے میں علماء بہت کم، فقہا توضیح المسائل جو ہمارے پاس ہے اس میں اخلاقی مسائل کا کم ذکر فرماتے ہیں مراجع فقہا. اس کا وجہ یہ نہیں کہ اخلاقی مسائل اہم نہیں، جب اتنی بڑی اہمیت کا حائل ہے حامل ہے، اس کی اہم وجہ ہے کہ سب کو پتہ ہے اخلاقی اقدار، یعنی اخلاقیات آغا صاحب تشریف رکھتے ہیں علم منطق میں، فلسفہ اخلاق میں، علم اصول میں، تینوں میں اس پر گفتگو ہوتی ہے. اخلاقی اقدار وہ ہے جس کو خدا نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے خود سمجھ سکتا ہے اخلاقی حوالے سے برا کیا ہے اچھا کیا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھ سکتا ہے. فالہمہا فجورہا وتقویٰ، خدا نے انسان کو الہام کیا، یعنی اس کے دل میں بات ڈال دی، الہام. فجور کیا ہے؟ غلط کام کیا ہے؟ ناجائز کام کیا ہے؟ اور تقویٰ کیا ہے؟ ظاہر اس سے مراد وہی اخلاقی، زیادہ تر اس سے مراد وہی اخلاقی. اخلاقی برائیوں کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. اچھا آپ افریقہ کے جنگلات میں جائیے، وہاں کے آدمی بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہے، ظلم کرنے کو برا سمجھتا ہے، بے وفائی، خیانت. ممکن ہے معیار مختلف ہو لیکن اصل ان چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں. خدمت کرنا، عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا، غریب کی مدد کرنے کو ہر معاشرے کے لوگ صحیح سمجھتے ہیں. پوری تاریخ بشریت گواہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شریعت بھی نہ ہوتی اخلاقی اقدار میں سارے بشر متحد ہوتے. اسی لیے وہ بشر جن تک پیغام دین نہیں پہنچ سکا اور جاہل قاصر کہلاتے ہیں، یعنی مجبور تھے ان تک نہیں پہنچ سکا جس وجہ سے بھی ہو، اخلاقی حوالے سے معذور نہیں ہیں کیونکہ ان کی عقل ان کو بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. قیامت کے دن اسی حوالے سے ان سے پوچھا جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اخلاقی اقدار چونکہ سب کو پتہ ہے، اسی لیے نفس اللوامہ کیا ہے؟ لا اقسم بالنفس اللوامہ. انسان کے اندر ایسا نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے، غلط کام کیا فوراً ٹوکتا ہے. یہ یعنی اس کی فطرت میں ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. امریکہ کے جس پائلٹ نے لے جا کر ہیروشیما اور ناکازاکی پر حملے کیا، دو پائلٹ نے، ان میں سے ایک کو جب پتہ چلا کیا کیا ہے اس نے، پاگل ہو گیا. یعنی اس کی ضمیر نے اس کو پاگل ہونے پر مجبور کیا. دوسرا ظاہراً دوسرے جو سیاست مداروں کی طرح شیطانی فکر کا حامل تھا، اس نے وہ اپنے لیے جواز ڈھونڈتے رہے. ابھی تک بھی امریکی صدور کہتے معافی نہیں مانگتا ہے، ہم نے صحیح کام کیا ہے. انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، صرف دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں اور اپنے لیے جواز. تو یہ مسائل دیکھیں، فطرت، یہ ضمیر، یہ نفس اللوامہ، یہ اخلاقی اقدار میں مثبت اقدار سے محبت کرنا، منفی اخلاقیات سے، اخلاق رذیلہ سے، اخلاق ذمیمہ سے نفرت کرنا فطرت انسان میں ہے. اسی لیے ہماری احادیث میں کثرت کے ساتھ اخلاق کی حمایت ہے. برے اخلاقی شخص سخت مذمت ہے. یعنی سینکڑوں احادیث ہے, شاید کہہ سکے ہزاروں کے تعداد میں احادیث ہے, میں نے گنی نہیں, ایک اندازہ لگاتا ہوں. لیکن فقہی کتابوں میں ہے, تفصیلی فقہی کتابوں میں ہے, لیکن جو عام طور پر ہمارے پاس رسالہ توضیح المسائل کے میں آتا ہے اس میں اس کا تذکرہ شاید اشارتاً ہے کچھ ایک صفحہ میں جہاں عدالت کی گفتگو ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ فقہ کا تعلق اخلاق سے نہیں ہے. فقہ کا تعلق کس ہے؟ مکلفین جو کچھ کرنا ہے جو کچھ نہیں کرنا ہے سب کا تعلق فقہ سے ہے. یعنی جو بھی عملی چیز ہو اس کا تعلق فقہ سے ہے. تو اخلاق بھی عملی ہے, اس کا تعلق فقہ سے ہے, لیکن واضح ہونے کی وجہ سے اس کے بیان کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. اور اہم چیز ہم بعض جب فقہ کتاب میں نہیں ہے تو سمجھتے اب میری ذمہ داری نہیں, میری ذمہ داری توضیح المسائل پر عمل کرنا. نہیں, اخلاقی اقدار کے توضیح المسائل فطرت کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. قرآن سنت اجماع سب متفق علیہ ہے کہ اس ضرورت بھی نہیں بدیہیات عقل میں سے. یعنی ہمارے پاس عقل چار دلیلوں میں سے ایک دلیل عقل ہے. عام مسلمان اور ہمارے درمیان جس عقل میں اختلاف ہے وہ گمان والے عقل پر اعتماد کرتے ہیں, ہم یقینی عقل پر اعتماد کرتے ہیں. یعنی عقل سے یقین ہو جائے عقل کے حکم پر تو وہ عقل کو شارع نے اسلام نے کیا قرار دیا, حجت شریع قرار دیا ہے. اب اس کے حد ثغور بیان کرنا, تفصیلات بیان کرنا, میں آغا سب جانتے ہیں ایک سال دو سال کی درس ہے, اتنا ایک گفتگو میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. اجمالاً ظاہر اپنے مذہب کے خصوصیات سے ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے, اجمالاً معلوم ہونا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کیوں بیان نہیں ہوتا ہے, اہم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ فطرتاً خدا نے آپ پر الہام کیا, آپ خود کو بتایا, ڈائریکٹ بتایا ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, اسی لیے متدینین کی ذمہ داری ہے کہ اگر فقہ میں بھی نہ ہو, فقہ کتاب میں بھی نہ ہو, عرض کی تفصیلی کتابوں میں ہے نہ ہو, تب بھی اخلاق میں سب سے آگے ہونا متدینین کی ذمہ داری ہے. کوئی یہ نہ سوچے اس توضیح المسائل میں نہیں ہے تو پھر میری ذمہ داری نہیں ہے. اخلاق کس طریقے سے, دیکھیں ہماری محفلوں میں جب ملاقات ہوتی ہے ایام عاشور کے علاوہ میں کیا حکم ہے؟ عاشور کے علاوہ, عاشور میں کچھ روایتیں ہیں ان حوالے اس سے ہٹ کر, جب ملاقات ہوتی ہے تو مسکرانا, سلام میں پہل کرنا. کہتے ایک لمحہ کے لیے آپ غائب ہو گئے دوبارہ پہنچ گئے تو سلام کرو. اب سلام کے مختلف درجات ہیں اپنی جگہ پر, خیر خواہ ہونا, مدد کرنا. امام نے فرمایا 70 حقوق ہے. جب معلم خونے سے امام سے پوچھتے ہیں کہ برادر ایمانی کا حقوق کیا ہے, فرمایا مت پوچھو, عمل نہیں کر سکتے ہو. اصرار کیا, فرمایا کم ترین حق یہ ہے, کم ترین حق جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے برادر ایمانی کے لیے بھی ناپسند کرو. جب پوچھا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے, فرمائے تمہارا ائمہ جو کرتے ہیں وہی کرو, تمہارا ائمہ ان کے تشییع جنازے میں جاتے ہیں, ان کے بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, ان کو مدد کی ضرورت ہے مدد کرتے ہیں, ان کو گواہ بننے کی ضرورت ہو گواہ بنتے ہیں, گواہی دینے کی ضرورت ہو گواہی دیتے ہیں. یہی ائمہ سے تمہیں تو آگے نہیں بڑھنا ہے, ائمہ کے نقش قدم پر چلنا ہے, پیچھے بھی نہیں ہٹنا ہے. ائمہ سے آگے بڑھنے والے بھی گمراہ ہے, پیچھے رہنے والے بھی گمراہ ہے. تو عرض یہ کہہ رہے تھے یہ اخلاقی اقدار ہے کہ مولا فرماتے ہیں اگر جنت و جہنم بھی نہ ہو اخلاق کریمہ پر عمل کرنا چاہیے, اخلاق کریمہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بزرگواری کی علامت ہے, آپ کی عظمت کی علامت ہے. سیوطی عالم اسلام کے معروف عالم دین ہے, اپنے وہی ادبی مشہور کتاب میں لکھتا ہے ایک مولا کا کلام, وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فقلت لا يعنيني, میں کسی پس آدمی سے میرے گزر ہوتا ہے وہ مجھے سب کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں اپنے آپ سے اس کا مقصد میں نہیں ہوں, اس کا مقصد سب مجھے کر رہا ہے, لیکن میں کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آتا ہوں مقام عمل میں, گویا اس کا مقصود میں نہیں ہوں, مجھے سب نہیں کر رہا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا حکم ہے؟ مروا اذا مروا باللغو مروا کراما, بزرگوارانہ شکل میں گزرنا ہے. آپ عباد الرحمن جو آیت ہے، 12 آیتیں ہیں خدا کے بندوں کی صفت میں، اس میں دیکھیں کس طرح سے بندگان خدا کے اخلاق کو قرآن بیان کرتا ہے، 12 آیت مسلسل. آخر میں فرماتا ہے ہر مومن کی ذمہ داری ہے، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگار لوگوں کے رہبر و قائد بننے کی توفیق عطا فرما. سیاست کے لیے نہیں ہے، کرسی کے لیے نہیں ہے، یعنی اقدار اور فضائل میں معاشرے کی قیادت کر سکے، اپنے بچوں کی قیادت کر سکے، دوستوں کی قیادت کر سکے، ان کے رہنمائی کر سکے، یا ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو راہ راست پر چلائے. کم از کم سب راہ راست پر چل رہے ہیں تو ہمارے اندر روحانی اور اخلاقی میدان میں قائدانہ صلاحیتیں ہو. دوسرے قائدانہ صلاحیت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، کسی کے سمجھانے سے صحیح ہو جاتے، دوسرے کے سمجھانے سے خراب ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تو 1000 آئیں گے آپ پر کوئی اثر نہیں کرے گا. تو یہ ہمارے اخلاقی فریضے ہیں جو چوتھے معصوم کی زندگی میں آپ دیکھیں کس طریقے سے عمل پیرا تھے. سید الشہداء آپ دیکھیں کربلا میں دشمن کو پانی پلاتے ہیں، صفین میں دشمن نے پانی بند کیا ہے، ان کو پانی پر قبضہ، فرات پر قبضہ کرنے کے بعد پینے کی اجازت دیتے ہیں. یعنی یہ اجازت سخت ترین مراحل میں ہے، دشمن کو شکست دے سکتے ہیں اس کے ذریعے، لیکن کیوں ایسا نہیں کیا؟ اقتدار ہدف نہیں ہے، ہدف انسانیت کی تربیت ہے. ظلم کے ذریعے کسی کی تربیت نہیں کر سکتے. دیکھیں وہ حکومتیں تو نہیں رہی، یہ اخلاق اقدار تا روز قیامت زندہ ہے. یہ اخلاق اقدار جو اہل بیت کی سیرت میں ہے، مشعل راہ ہے، اس کو سننے والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دل کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے، عشق اہل بیت میں اضافہ ہوتا ہے، عشق دین میں اضافہ ہوتا ہے. تو مولا فرماتے جنت و جہنم بھی نہ ہو تب بھی اخلاق کریمہ کو اخلاق کریمہ ہونے کی وجہ سے عمل کرنا چاہیے. اتنی اچھی چیزیں ہیں، حسن ہے، لذت ہے. تو یہی مقصد انبیاء، مقصد ائمہ ہے. تو آپ دیکھتے سید سجاد کو توازو میں کس حد تک تھے. مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں، تب بھی ہمیں ان واقعات کو بیان کرنا ہے، جاننے والوں کے ذہن میں زیادہ بیٹھ جائے، جو نئے ہیں، بچے ہیں، وہ سن لے کہ حج کا قافلہ جا رہا ہے، سید سجاد ان کے ساتھ گئے، ان کو نہیں بتایا آپ کون ہیں، ان کی خدمت کرتے رہے، قافلے کے جتنے کام تھا کرتے رہے. قدیم زمانے کا، آج کل جو آپ گاڑیوں سے وغیرہ سے جاتے ہیں اس کے باوجود خدمت کی ضرورت پڑتی ہے. قدیم زمانے میں نہ بازار ہے، نہ دکان ہے، نہ کھانا ہے، اور سفر کی صعوبتیں ہیں. اب ایسے قافلے کی خدمت کتنی تکلیف دہ ہے. خدمت کرتے گئے، اچانک اس قافلے میں ایک آدمی پہنچا، وہ جو امام کو جانتا تھا. امام کی یہ کوشش تھی کہ ایسے قافلے میں شامل ہو جائے جو آپ کو نہیں جانتا. تو اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو، یہ فرزند پیغمبر ہے، اس سے تم کام لیتے ہو. سب پریشان ہو گئے، امام کے پائے مبارک پر آ کر گرنے لگے، گریہ کرنے لگے. امام نے فرمایا میں اس قافلے میں آیا تھا اسی لیے کہ کوئی مجھ کو نہ پہچان سکے، خدمت کا موقع ملے. آپ کا جو اون تھا، 25 سال اس اون پر سوار ہو کر حج کے لے گئے 25 بار، لیکن ایک تازیانے بھی آپ نے اس اون کو نہیں مارا. ایک تھا 25، دیکھیں اون راستہ منہری ہو جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، سوار ہونے والے کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی کوئی تازیانہ نہیں مارا. جب آپ دنیا سے چلے گئے، اون خود 3 دن تک اپنی گردن، اپنے سر مارتا رہا اس آپ کے قبر مبارک پر، اس نے دیکھا بھی نہیں تھا اور دنیا سے چلا گیا. بل حیوانات تو قدر کرتے ہیں، لیکن انسان بعض اوقات حیوان سے بھی پستر ہو جاتا ہے، نور کو برداشت نہیں کر سکتا. نور و ظلمت میں یقیناً تضاد ہے، نور آئے گا تو ظلمت چلا جائے گا، تو ظلمت کبھی نور کو برداشت نہیں کر سکتا. انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ بہت تاریک ہے، دل تاریک ہے، اقدار سے نفرت ہے. مرنے کے بعد بھی جہنم میں بھی قرآن کہتا ہے کہ اہل جنت کو دیکھنے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں، اتنی حسد اور بغض ان کے دل میں ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھیے کس طریقے سے اپنے دشمنوں کے ساتھ پیش آیا. مروان کی بیٹیاں کہتی جتنے جتنی محبت امام نے اس عرصے میں ہمارے ساتھ کی ہے اتنا ہمارے والد نے پوری زندگی میں نہیں کی ہے. مروان آل محمد کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک, علی کے زمانے سے اب تک مسلسل دشمنی کرتا رہا, سختی میں پڑ گیا, بھاگ گیا, خود اس کے اہل خانہ کو امام نے مہمان بنایا. یہی لوگ تھے جنہوں نے آل محمد کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام ہر ممکن اذیتیں دی. بعض کتابوں میں یہ روایت ہے کہ آپ نے 100,000 غلاموں کو آزاد کیا اپنی زندگی میں, 100,000 غلاموں کو آزاد کیا. ہر 1 سال سے زیادہ امام کے دولت سرا میں کوئی غلام نہیں رہتا تھا. ایک لاتے تھے, کچھ رہے, اس کی تربیت ہو جائے, اسلام سیکھ لے, اخلاق آل محمد سے آگاہ ہو جائے, پھر اس کو آزاد کرتے تھے رمضان کے عید کے دن. فرماتے تھے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ میں خود عذاب خدا سے, جہنم الہی سے نجات حاصل کروں. امام معصوم ہیں, درس دے رہے ہیں کہ تم انسانوں کی آزادی پر توجہ دو تو خدا بھی تمہیں قیامت کے دن آزاد کرے گا. غریبوں کے خیال رکھنے میں آپ دیکھیے, جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے پشت پر زخم کے آثار ہے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ 100 گھرانے تک مسلسل کھانا پہنچانے والے آپ تھے, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. کھانا, پیسہ, جو ضرورت کی زندگی ہے, رات کی تاریکی میں لے جا کر رکھتے تھے تاکہ ان کی عزت نفس کو پامال نہ کرے, شرمندہ نہ ہو جائے. جب آپ ایک دفعہ کوئی بوجھ اٹھا کر جا رہے تھے غریبوں کو دینے کے لیے رات کے وقت, زہری عالم اسلام سے تعلق رکھنے والا بہت معروف عالم دین ہے, آپ کے شاگرد بھی ہے اور بنو امیہ کے دربار کے پٹھو تھا, رزخار تھا, امام سخت اس کو ڈانتے. ایسے علماء, امام خمینی فرماتے, کچھ ایسے علماء شمر سے زیادہ نقصان دہ, شمر شمر ہے, لوگ اس کو پہچانتے, اس کے دھوکے میں کوئی نہیں آتے. اگر عالم ہو اور باکردار نہ ہو تو شمر سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے. یہ آدمی انہیں میں سے تھا. امام اس کو بہت نصیحت فرماتے جانتے تمہارے ذریعے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تم کو پل بناتے ہیں اپنے مقاصد تک پہنچانے کے لیے. عوام اور خواص کو تمہاری وجہ سے تمہیں دکھا کر اپنے پاس جذب کرتے ہیں. یہ تمہیں اپنی دنیا میں سے تھوڑا سا دیتے ہیں اور تم کو آخرت سے, خدا کے رحمت سے, جنت خدا سے محروم کیا ہے. بہت سخت اس کو ڈانتے ہیں. زہری سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں, فرمایا میں سفر آگے ہے تو سامان سفر لے کے جا رہا ہوں اس کو کسی قابل اطمینان جگہ تک پہنچانے کے لیے. عرض کہ میں اٹھاتا ہوں, میں کسی غلام سے کہتا ہوں اٹھانے کے لیے. فرمایا نہیں, میرا اپنا سامان ہے, میں خود لے جاؤں گا. صبح جب وہ پہنچا دیکھا کہ امام ابھی تک مدینے میں, فرمایا یا ابن رسول اللہ آپ نہیں گئے؟ فرمایا نہیں, میرا مقصد آخرت کا سفر تھا, وہ سامان سفر آخرت کے لیے تھا اور اس کو اپنی مناسب جگہ تک پہنچا دی. مولا اسی خط میں جو امام حسن مشتبہ کے نام پر لکھا ہے نہج البلاغہ میں 31 نمبر کا خط, اسے فرماتے بیٹا اگر کوئی مل جائے کہ آپ کے آخرت کی بوجھ کو ابھی سے اٹھائے تو اس کو دے دو تاکہ ہلکا کم بوجھ کے ساتھ خدا کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ جو ہمارے طرف محتاج ہے در حقیقت ہماری مدد کر رہے ہیں آخرت کی ضرورت کو اس منزل تک پہنچانے میں. ہم جب ان کی مدد کرتے در حقیقت اپنے ذات آخرت, توشے آخرت کو بیچتے اس کے ذریعے. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. اخلاقی ہر حوالے جس میدان میں آپ دیکھیں وہ مدینہ کا والی تھا ہشام, تو خلیفہ کا معتوب واقع ہوا ولید ابن عبد الملک کا. تو خلیفہ نے حکم دیا شہر کے وسط میں میدان میں لایا جائے اور جس کی بھی شکایت ہو اپنی شکایت پیش کرے, اس کو سزا دیں گے, ان کا حق دیں گے. بڑا ظالم حکمران تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف امام سے تھا, کیونکہ ہمیشہ امام کو ستاتا تھا, ہمیشہ ممبر پر علی کی برائیاں بیان کرتا تھا. تو ہر مدینہ میں جس آدمی کی بھی شکایت تھی جا کر شکایت کی, لیکن وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ خوف امام کا تھا. لیکن امام نے نہ صرف خود نے شکایت نہیں کی, آل محمد کو بھی بتایا کہ کوئی بھی شکایت نہیں کرے گا. پھر اس کے پاس گئے, فرمایا اگر تمہاری کوئی ضرورت ہو, کوئی مشکل ہو, میں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ دیکھیے, یہ عام طور پر ممبر پر کہنا میرے لیے آسان ہے, لیکن ایک آدمی نے میرے شان میں اگر گستاخی کی ہو شاید میں نہیں بھول سکوں, مناسب موقع پر انتقام لوں گا. لیکن ابھی مناسب موقع آ گیا ہے. فرماتے تمہارے کوئی کام ہو, حاجت ہو, پورا کروں گا. تو وہ رو پڑتا, کہتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا خود بہتر جانتا ہے اپنی رسالت اور عہدہ الہی کس خاندان میں کس ذات کے پاس رکھنا چاہیے. جن میں اہلیت ہے انہی کو خدا یہ عظیم مقام دیتا ہے. یہ سب کے ساتھ امام کے یہ سلوک, یہ رفتار صبر کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں, پانچویں معصوم فرماتے ہیں, میرے والد نے مجھ کو بلایا, فرمائے بیٹا میں آپ کو ایسی وصیت کرتا ہوں جو وصیت میرے والد سید شہدا نے آخر لمحات میں کیے. وہ یہ ہے کہ مشکلات کے موقع پر صبر کرنا ہے, حق پر عمل کرتے ہوئے صبر کرنا ہے. سید شہدا نے بھی انہیں آخری لمحات میں جب گئے الوداع کے لیے یہی فرمائے بیٹا میں ایسی وصیت آپ کو کر کے جا رہا ہوں کہ سارے انبیاء نے اپنے اوصیا کے ساتھ یہ وصیت کی. صبر اس عظیم ذمہ داری کے انجام دینے والے کے لیے بہت بڑی نعمت. صبر نہ ہو ذمہ داری پر عمل نہیں کر سکتا ہے. اب ہمارے صبر اور ان کے صبر کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے, لیکن جتنی آپ کی ذمہ داری ہے اتنا ہی صبر کی ضرورت ہے. صبر نہ ہو تو دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. صبر اور دین کی نسبت سر اور تن کی نسبت ہے. اگر سر نہ ہو, حدیث میں ہے تن زندہ نہیں رہ سکتا, صبر نہ ہو تو ایمان زندہ نہیں رہ سکتا. تحمل, برداشت, ثابت قدمی, راہ حق کو تشخیص دینے کے بعد اس پر ڈٹ جانا, اس راہ میں آنے والے تمام مشکلات کو برداشت کرنا, چاہے جسمی چاہے روحی. تو مختلف میدانوں میں دیکھیں آپ اخلاق کے مظہر ہیں. اب ہم شایان اہل بیت کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق اہل بیت واقعا امام شب, امام کی شہادت کی شب ہے, یہی دعائے مکارم اخلاق آپ پڑھیے, اسی پر کچھ عمل کرنے کی کوشش کرے تو امام راضی ہوں گے ہم سے, تو ہمارے لیے دعا کریں گے. امام کی دعا کا اپنا مقام ہے, مستجاب الدعوہ ہے. میں ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک خارجی امام کے پاس پہنچتا ہے, امام کو گالیاں دیتا ہے. امام فرماتے ہیں جو حقائق مخفی ہے اگر تمہیں معلوم ہوتا تم یہ گالیاں نہیں دیتا, اگر تمہاری مالی مجبوری ہے تو میں مدد کرتا ہوں. پھر آپ نے اس کو 10,000 درہم دیے. شرمندہ ہو گیا, تبدیل ہو گیا. امام کے بہت سے غلام ساتھ تھے, غلام بتا رہے تھے کہ ہم اس کو سیدھا کریں گے, ٹھیک کریں گے. لیکن امام وہی اخلاق پیغمبر, اخلاق اسلامی کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو معاف کیا. تو عرض کر رہے تھے یہ دعائے مکارم الاخلاق, پورا صحیفہ سجادیہ نور ہے. امام کے دعائیں بہت ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ہے اہم دعائیں صحیفہ سجادیہ میں ہے. اس میں دعائے عرفہ کو دیکھیے, دعائے مکارم اخلاق کو دیکھیے, اور صحیفہ سجادیہ کیونکہ امام کے سامنے تبلیغ دین کے تمام دروازے بند تھے, ایک وجہ یہ تھا. تو دعاؤں کے ذریعے پیغام حق پہنچایا. دوسرا وجہ یہ تھا کہ لوگ خدا سے کٹ گئے تھے، اسی لیے یزید کی طرف جا رہے تھے، لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ نہیں خدا کی طرف آ جاؤ، خدا کی طرف آئیں گے تو یزید ختم ہو جائے گا. یعنی کیوں انسان گناہگار ہوتا ہے؟ خدا سے رابطہ منقطع ہونے سے منحرف ہو جاتا ہے. تو دعائے مکارم اخلاق، اخلاق کی دعا لمبی دعا ہے اور اس کا ایک دفعہ پڑھنا مشکل ہے، لیکن آپ روزانہ ایک صفحہ پڑھیں ترجمہ کے ساتھ، بہت ہی مؤثر ہوگا. فرماتے ہیں کہ اللہم بلغ بی ایمانی، اس دعا کے ہر حصے کو امام صلوات کے ساتھ، درود کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. درود وہ دعا ہے جو قبول ہو جاتی ہے. درود اگر دعا کے ابتدا میں یا آخر میں ہو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. دو، درود یعنی آپ پاک ترین ہستیوں کے خیرخواہ ہے. درود کا مطلب کیا ہے؟ خدا اپنی رحمتیں نازل فرما محمد و آل محمد پر، یعنی پاک ترین ہستیوں کے خیرخواہ ہے. ان پر جو رحمتیں نازل ہوں گی در حقیقت ہماری ضرورت ہے. کسی نے خوبصورت مثال دی ہے، پہاڑ پر دعا کرتے بارش ہو جائے، برف گرے پہاڑ پر، لیکن پہاڑ پر جو برف گرے گی وہ کیا ہے؟ فائدہ حمید کو پہنچے گا، پہاڑ کو اس برف کی ضرورت نہیں ہے. محمد و آل محمد پر جو بھی رحمتیں نازل ہوتی ہے اس کا فائدہ ہم کو پہنچتی ہے، اس لیے کہ وہ واسطہ یہ فیض ہے، رحمت خدا ہم تک آنے کے ذریعے محمد و آل محمد. آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں بِكُمْ يَمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اہل بیت آپ کی وجہ سے آسمان کو زمین پر گرنے سے خدا روکتا ہے. اگر آل محمد کا سلسلہ باقی نہ ہوتا، امام نہ ہوتے، تو یہ آسمان زمین پر گر جاتی ہے. اب خدا کو اگر آل محمد نہ ہو پوری بشریت کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال کانٹے کو آپ پانی دیتے ہیں پھول کو پانی دینے کے لیے. بِيُمْنِهِ رُزْقَ الْوِرَى، ہمارے احادیث میں دعاؤں میں اہل بیت کی برکت سے کائنات کو رزق مل رہا ہے. خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے عبودیت کے لیے، لیعبدون عبادت کے لیے، اس منزل تک اہل بیت کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا، مقصد ضائع ہو جائے گا. اس منزل تک پہنچنے والے بھی اہل بیت ہیں، دوسروں کو اس منزل تک پہنچانے والے بھی اہل بیت ہیں. مثلا ایک یونیورسٹی آپ بناتے ہیں، ملک میں کچھ اساتذہ ہے کہتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے میں یونیورسٹی نہیں بناتا، کیونکہ آپ نہ ہو تو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی تربیت کرنے والے نہیں ہیں. آل محمد ہے جو انسانیت کی تربیت کرنے والا، اور اس مقصد تک پہنچنے والوں میں سرفہرست بھی محمد و آل محمد ہے. تو فرماتے ہیں اللہم بلغ، اسی لیے صلوات ہے، ہر ٹکڑے کے ساتھ، ہر پیراگراف کے ساتھ ایک صلوات امام بھیجتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم بلغ بی ایمانی اکمل الایمان، خدایا میرے ایمان کو سب سے کامل ایمان میں تبدیل فرما. ایمان کے ابھی 600,000 بشر ہے، فرض کرے 6 عرب، 6.5 عرب بشر ہے. اگر یہ 6.5 عرب بشر سب مسلمان، سب مومن ہوتے، تب بھی سب کے ایمان کے درجات یکساں نہیں ہوتا. ابو ذر و سلمان کے ایمان کے درجات یکساں نہیں ہیں. تو فرماتے خدایا میرے ایمان کو کامل ترین درجہ تک پہنچاؤ، کم پر راضی نہ ہو. ہم پیسے میں کم پر راضی نہیں ہیں، عہدے میں کم پر راضی نہیں ہیں، دنیوی نعمتوں میں کم پر راضی نہیں ہیں. یہ بھی اچھی چیز ہے، ترقی کرنا انسان کی فطرت میں، لیکن روحانی میں، معنویت میں، دین میں، مذہب میں، ایمان میں کم ترین پر راضی ہے. ایسی بات ہے نہیں ہے فلان سے تو میں بہتر ہوں اسی پر خوش ہو جاتا ہوں، جبکہ احادیث نے فرمایا ہے تم دین میں، تقویٰ میں اپنے سے بہتر کی طرف دیکھو تو تمہارا شوق بڑھے گا، آگے بڑھنے کا شوق بڑھے گا، اور مال میں کمتر کی طرف دیکھو تاکہ تمع لالچ، دیکھو ہمارے اندر تمع لالچ، اس قسم کی برائیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ دوسروں کو دیکھ کر تکلیف بھی ہوتی ہے، حسد بھی ہو جاتا ہے، مختلف اخلاقی برائیاں آتے ہیں. آپ مال کمانے کے لیے محنت کرو لیکن بالا تر کی طرف دیکھیں گے, اس کے ساتھ حسد کریں گے, اپنے اندر لالچ پہ, یعنی اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہے. اگر معفوق کی طرف, معفوق سے سیکھنے کے لیے دیکھو تو کوئی حرج نہیں ہے, حسد کرنے کے لیے, لالچ کرنے کے لیے, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو نقصان ہو. عموماً معفوق کی طرف جب دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, اس کو کیوں ملا مجھے نہیں ملا, یعنی اخلاقی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تمنا آپ کی یہ ہو کہ ایمان سب سے اعلیٰ ہو. وہ یقینی افضل الیقین, میرے یقین بہترین یقین ہو. یقین کے بھی درجات ہے, اعلیٰ درجے کے یقین کی تلاش میں رہو. اعلیٰ درجے کے یقین معرفت کے ساتھ وہ تزکیہ نفس ہے جو انسان کو یقین کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتا ہے. جتنا آپ اندر سے پاک ہو جائیں گے اتنا ہی آپ کے یقین, علم کی بھی ضرورت ہے اور تزکیہ نفس دونوں یقین حاصل کرنے کا راستہ ہے. اور فرماتے ہوئے نیت احسن نیت, میری نیت کو سب سے بہترین نیتوں میں تبدیل فرما. نیت پاک ہو, عمل کی روح نیت ہے, جان عمل نیت ہے. اربوں خرچ کریں گے, کھربوں خرچ کریں گے, نیت صاف نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک روپیہ خرچ کریں گے پاک نیت کے ساتھ, یعنی نیت پاک ہونے کے بعد عمل کا اثر ہے. نیت پاک ہونے کے بعد ایک روپیہ اور ایک ارب روپیہ میں اتنا برابر فرق ہے, لیکن پہلی شرط نیت ہے. دیکھیں آپ زیرو لگائیے, پانچ زیرو یا سو زیرو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے نا, ہے کوئی فرق نہیں, سب کے سب بے ارزش. لیکن اگر ان سے ایک پہلے ایک نمبر لگاؤ تو پانچ زیرو کے سے پہلے جو نمبر ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے, ایک لاکھ بناتا ہے. سو زیرو ہو تو کیا ہے, ہزاروں کھرب بن جاتا ہے. دیکھیں ایمان اور نیت یہی ہے, اگر ایمان و نیت ہو ہر عمل کے اثر قرآن فرماتا ہے 700 اور اس سے زیادہ ہے, 700 یا اس سے زیادہ ہے. محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار, اس آیت کے آخر میں یہی فرماتے 700 سے بھی زیادہ. اب کتنے زیادہ اس کی وضاحت نہیں کی, یعنی معین نہیں کرتے. جتنا آپ کی نیت پاکیزہ اتنا ہی اس عمل کے ارزش بیشتر, یعنی انسان کی نیت سے اس کی انسانیت ترقی کرتی ہے, اس کی انسانیت میں جان آ جاتی ہے. یہ جو دنیا میں اتنی برائیاں ہیں سب کے سب کس وجہ سے, غلط نیتوں کی وجہ سے. نیتیں پاک ہو گھر میں بھی بہترین گھر, آپ کی گھر جنت بنے گی. ٹھیک ہے پیسہ بھی کم ہو لیکن پاکیزہ نیت ہو, ایک عشق اور محبت کا ماحول گھر میں ہوگا, عزیزوں کے درمیان ہوگا, دوستوں کے درمیان ہوگا. یعنی ہمارے جو آپ قلم لے کر کاپی لے کر لکھے, ہمارے مشکلات میں 99% مالی مشکلات یا دوسرے مشکلات, زیادہ مشکلات کی وجہ ایک دوسرے کی نسبت میں خیرخواہ نہیں ہیں, یعنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس طرح سے تکلیف میں ہوتے ہیں. ورنہ ایک آدمی جس سے محبت ہو اس کے ساتھ ملاقات میں آپ احساس کریں گے کتنی سعادت کا احساس کریں گے, لیکن عزیز ہے اگر محبت نہ ہو ملاقات میں عذاب کا احساس کریں گے, گویا نکیر منکر سے ملاقات ہوئی. یہ ایک اہم چیز ہے, نیت احسن نیت, عمل احسن الاعمال, میرا عمل بہترین عمل ہو. اس کے بعد فرماتے واستفرغ ایامی لما خلقتنی لا, خدایا مجھے کچھ فراغت عطا فرما اس مقصد پر عمل کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے تو نے مجھ کو خلق کیا ہے, یعنی تیری بندگی, تیری بندگی کے لیے مجھے فراغت عطا فرما. یہاں پر دو نقطہ ہے, ایک نقطہ یہ ہے کہ جو عبادتیں ہیں نماز وغیرہ, یہ ظاہر کسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے اور یہ بنیاد ہے انسان کی شخصیت بننے کے لیے, انسان کی روحانی شخصیت بننے کے لیے. لیکن تب بھی عبادت پوری زندگی پر چھا سکتے ہیں, یعنی آپ آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی آپ نماز میں رہ سکتے ہیں. نماز کا فلسفہ کیا, یاد خدا, اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. آپ ہمیشہ یاد خدا میں رہ سکتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ یاد خدا میں رہنے کے لیے بنیاد نماز ہے. نماز نہ ہو تو وہ ہمیشہ یاد خدا میں نہیں رہ سکتے ہیں, تو یہ بنیاد ہے. تو فرماتے ہیں کیا, آپ قرآن پڑھتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, جب انسان کے تقوی اعلیٰ درجہ پر ہو, سارے اعمال مصروف ہے, حکومت کر رہا ہے, وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وزیر ہے، دنیا کے سب سے بڑا تاجر ہے، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، جس کام میں بھی ہو یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا ہے. اگر تقویٰ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ یاد خدا، میں حکومت کرتا ہوں خدا کے لیے، میں دشمنی کرتا ہوں خدا کے لیے، میں خدمت خلق کرتا ہوں خدا کے لیے. خدمت خلق بھی خلق کے لیے نہیں کرتے ہیں، حکم خدا کی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ کسی خلق پر احسان جتانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، خدا ہونا چاہیے. لیکن اس کی بنیاد عرض کیا، وہی نماز ہے، وہی خلوت ہے، اس میں آپ شارج ہو جائیں گے، یہ فارسی اصطلاح ہے، چارج ہو جائیں گے اس جلوت میں آ کر یاد خدا میں رہنے کے لیے. ورنہ خلوت میں یاد خدا میں نہ ہو، جلوت میں یقیناً اتنی شیاطین آتے ہیں، یاد خدا میں رہنا ممکن ہی نہیں. خلوت میں آسان ہوتا ہے، جلوت میں بڑا مشکل ہوتا ہے. او سے علیہ فی رزق کو لا تفتنی بالنظر، خدایا مجھے رزق عطا فرما، وسیع رزق. امام فرماتے ہیں دیکھیں رزق، وسیع رزق، فراوان رزق مجھے عطا فرما، اور مجھ کو اس امتحان میں مت ڈال کہ دوسروں کے نعمتوں کی طرف دیکھ کر حسرت کروں، کنجوسی سے کام لوں، حرص سے کام لوں، اور اس قسم کی جو برائیاں ہیں، یعنی دوسروں کے نعمت کو دیکھ کر جو مسائل پیدا ہوتا ہے. اگر میری گاڑی معمولی گاڑی ہے، کسی بڑی گاڑی کو اگر ہمارے پڑوس میں اس کو دیکھ کر مجھے سکون نہیں ملتا ہے، یہ کمزوری ہے. بہرحال خدایا مجھے رزق فراوان عطا فرما، لیکن مجھ کو دوسرے کی طرف دیکھ کر ان اخلاقی برائیوں میں مبتلا نہ فرما. وعزنی ولا تبتلینی بالکبر، خدایا مجھے عزت عطا فرما، عزت خدا رسول مومنین کے ہے، عزت عطا فرما، لیکن تکبر نہیں. بعض اوقات لوگ مکس کرتے ہیں عزت و تکبر کو، سمجھتے ہیں کہ بھائی میں بڑا آدمی ہوں پس تکبر کرنا چاہیے، ڈاننا چاہیے، دوسروں کو حقیر سمجھنا چاہیے. با عزت ہونا پسندیدہ ہے اسلام میں، تکبر نہیں. امام فرماتے مجھے عزت عطا فرما، لیکن تکبر کے امتحان میں مجھ کو مبتلا نہ فرما. کیونکہ جو با عزت ہوتا ہے وہ خود بخود تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دونوں کے درمیان بارڈر کے خیال رکھنا ہوگا. فرماتے وعبدنی ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدایا مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما، لیکن میری عبادت کو خود پسندی کے ذریعے، مغروریت کے ذریعے خراب نہ فرما. یہ ان اعمال کی بیماریوں کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں. اور خدا سے مدد لینا ہے، خود کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے ان برائیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان سب میں خدا سے بھی مدد مانگنا ہے، اہل بیت کو وسیلہ بنانا ہے. خدا مدد نہ کرے تو خود ہماری تنہا کوششیں کوئی ثمراور نہیں ہوتی، ایک طرف سے ہماری کوشش، دوسری طرف سے امداد الہی کی ضرورت ہے. امام فرماتے وہب لی معالی الاخلاق، چنانچہ عرض کیا تھا اعلیٰ اخلاق مجھے عطا فرما. ولا ترفعنی فوق درجتی الا حططنی، خدایا میرے جو درجہ ہے، میرے جو مقام ہے، اس کو بلند نہ فرما. اگر میرے مقام کو بلند فرمایا، امام بلند فرمانے سے منع نہیں فرماتے، میرے مقام کو بلند کیا معاشرے میں، آفس میں، سیاسی میدان میں، مالی میدان میں، جہاں بھی میرے مقام کو بلند کیا، تو میرے نفس کے اندر ایک درجہ میرے مقام کو کم کرو، یعنی میرے اندر تواضع بیشتر ہو جائے. معاشرے میں میرے مقام بڑھ جائے، ایسا ہوتا ہے نا، معاشرے میں مقام بڑھ جائے تو انسان فرعون بننا لگتا ہے. اگر معاشرے میں میرا مقام بڑھ جائے تو میرے نفس کے اندر میرے مقام کم ہو جائے، میرے اندر تواضع بیشتر پیدا ہو، یہ احساس کروں یہ خدا کے دیا ہوا ہے، جس وقت چاہے خدا چھین سکتا ہے. اور آخر میں مولا، آخر تو دعا کے آخر نہیں، میں نے جو یادداشت کیا اس کے آخر ہے، فرماتے خدایا جب تک میں تیری اطاعت میں مصروف ہوں تب تک مجھے عمر عطا فرما، درازی عمر عطا فرما جب تک تیری اطاعت میں مصروف ہوں. جس وقت میری زندگی شیطان کے لیے چراہگاہ بن جائے، جس وقت میری زندگی شیطان کے لیے چراہگاہ بن جائے، خدائے اس وقت میرے قبض روح فرما. تیری اطاعت کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، شیطان کے ساتھ دینے کے لیے زندہ رہنا نہیں چاہتا. امام فرماتے ہیں عمرنی ما کان عمری بدلۃ فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان. مرتع چراگاہ کو کہتے ہیں، شیطان کے چراہگاہ بن جائے، فاقبضنی الیک، میرے قبض روح فرما. یہ پیغام ہے ہمارے لیے، ائمہ معرفت و عظمت خدا کے کس مقام پر ہے ہماری احادیث میں واضح ہے، لیکن خود کے مقام تو اس سے کہیں زیادہ تھے. ہمیں درس دے رہے ہیں تو ان ایام میں یقیناً امام کو خوش کرنا ہے تو امام کی تعلیمات پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. سید سجاد کی امامت کا شروع تاریخ کے بدترین حکمران کے ساتھ ہوا، یزید کی حکومت، اور سب سے سخت امتحان کے ساتھ شروع ہوا. یعنی امام کی شہادت کے، امام کی امامت جب شروع ہوئی تو کیا ہے، آل محمد سب کربلا میں شہید ہوئے اور سیدانیہ اسیر ہو گئی. آپ کی امامت کے ساتھ ہی، شروع کے ساتھ ہی، اور مدینہ میں قتل عام، مکہ میں قتل عام، بہت سخت مصائب اور امتحانات سے امام دوچار ہوئے. یہ خدا کی رحمت یا خدا کا پروگرام تھا. بہت سے مؤرخین کہتے ہیں اگر کربلا میں سید سجاد کی طبیعت صحیح ہوتی، بیمار نہ ہوتے، آپ ہی کربلا کے دنوں میں ہی بیمار رہے، اگر آپ کی طبیعت صحیح ہوتی تو آپ کی جان نہیں بچ سکتی تھی. یہ انتظام الہی تھا کہ آپ بیمار ہو گئے. دشمن نے بارہا چاہا امام کو شہید کرنا، لیکن خود دشمن کہتے تھے یہ بیمار ہے، سفر کے صعوبتوں کی وجہ سے اور پھر مصائب و مشکلات کی وجہ سے خود بخود مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکتا ہے. بنو امیہ نے ایک پروگرام یہ بنایا تھا کہ آل محمد کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد اسیروں کو اتنی ایذائیں دے، اتنا ستاؤ ان کو کہ اس ظلم و ستم کی وجہ سے اور سامنے سر شہدا اور دربار میں تشت پر حسین کے سر اطہر اور چوبے خزران آپ کے ہونٹوں پر، انہیں کو دیکھ کر سید سجاد، یعنی ان کی نظر میں یہی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. آل محمد کو اس راستے سے شہید کرنا چاہتے تھے کہ یہ خود دنیا سے چلے گئے، ہم نے مارا نہیں. یہ مناظر کس امام نے دیکھا ہے؟ بابا کے سر ادھر تشت تلا میں ہو اور دشمن چوب اٹھائے، کہے حسین آپ کے دندان مبارک تو بڑے حسین ہیں. صحابہ برداشت نہیں کر سکتا، زید بن ارقم اٹھتا ہے، انس بن مالک اٹھتا ہے، ابن زیاد جس ہون پر تم اپنے چوب سے اشارہ کر رہے ہو میں نے بارہا و بارہا رسول خدا کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، ابو بریدہ اسلمی تھا، تابعی، یزید کے دربار میں جب دیکھا یزید چھڑی اٹھا کر مار رہا ہے حسین کے دندان مبارک پر، کہتا ہے یزید جس دندان مبارک پر تم مارتے ہو پیغمبر بارہا و بارہا بوسہ دیتے تھے. سید سجاد نے کس طرح سے برداشت کیا آپ خود دیکھیے. بچیاں اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی ہیں نا، لیکن سکینہ نے کس طرح سے برداشت کیا خدا جانتا ہے. جناب رباب سے نہیں رہ سکا، آپ ابن زیاد کے سامنے جاتی ہے اور سر حسین کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، فرماتی ہے حسین دشمنوں نے آپ پر ظلم کیا، تیر باران کیا، نیزوں کی بارش ہوئی، حسین ان دشمنوں کو خدا اپنی رحمتوں سے محروم فرمائے. سید سجاد کے لیے یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت تھی. آپ کو پتہ ہے مقتل سے جب قافلہ آل محمد کا گزر ہوا، سید سجاد کی نگاہ لاشوں پر پڑی، لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، خاک کے ذرات کفن کی جگہ پر لاشوں کو ڈام رہے ہیں. سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی، جانکاری کی حالت پیدا ہو گئی. شہزادی زینب نے فرمایا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ یادگار رسالت ہے، یادگار امامت ہے، آپ کی یہ حالت ہے، امیر کاروان ہے، سالار قافلے. فرماتے ہیں پھپھی اماں آپ ان اشقیا کو نہیں دیکھتی، اپنے مردوں کو تو دفن کر چکے ہیں لیکن ہمارے شہیدوں کو دفن نہیں کیا، ان کی نگاہ میں فرزند پیغمبر مسلمان نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا دفن کرنا واجب. شہزادی زینب
وہاں پر سید سجاد کو امام کی روایت پیغمبر خدا کی روایت بتاتی ہے، در حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ قیام کربلا کو نہیں بھولنا ہے، اس کے حق ادا کرنا ہے۔ ہم نے تمام مصائب برداشت کیا تاکہ اس قیام کے ذریعے اسلام کی حفاظت کریں۔ سید سجاد کی بہت سخت مرحلہ تھا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے جب آپ مدینہ پہنچے، ایک دن ایک غریب آواز دے رہا تھا، میں غریب ہوں، میں بے کس ہوں، میری مدد کرو، امداد مجھے دے دو۔ سید سجاد رک گئے، فرمایا، پوچھا، یہ بتاؤ اگر تمہاری جان نکل جائے، تمہاری موت آ جائے، تمہیں لوگ دفن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عرض کی، اپنے رسول اللہ، مسلمان کا دفن کرنا تو واجب ہے، یقیناً مجھ کو دفن کریں گے۔ کربلا کی طرف رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا آپ پر سلام ہو، مسلمان کسی غریب کو دفنائے بغیر تنہا نہیں چھوڑتے، یہ آپ کی قسمت تھی۔ کربلا کے میدان میں اس طریقے سے شہید ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، محرم کی پہلی تاریخ کو ریان ابن شبیب امام رضا کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام رضا اس کو بتاتے ہیں اسی مہینے کے 10 تاریخ عاشور کے دن حسین کے ساتھ ایسے 17 عزیز اور بہادر اور جوان شہید ہو گئے جن کی مثال زمین میں نہیں ملتی ہے، اس طرح سے ذبح ہو گئے جس طرح سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس تشبیہ کا مقصد شاید یہ تھا، جانور کو جب ذبح کرتے کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، سب سمجھتے ہیں جانور کا ذبح کرنا صحیح ہے۔ آل محمد بھی جب ذبح ہو گئے کوئی اعتراض کرنے والا نہ تھا۔ امام رضا نے شبیب کی جان پر رحم کر کے مزید نہیں فرمایا، ورنہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، لیکن کربلا میں ذبح ہونے والے نبی اور نبی زادوں کو، کربلا میں ذبح ہونے والے فرزندان پیغمبر کو پیاسے شہید کیا۔ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اگلے حصے سے ذبح کرتے ہیں، یہ حسین کی قسمت تھی، پشت کی طرف سے حسین ذبح ہو گئے۔ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں، اسلامی تعلیم میں مستحب ہے کسی اور جانور کو نزدیک نہیں رکھنا ہے، اس جانور کے بچوں کو بھی نزدیک نہیں رکھنا ہے، لیکن کربلا میں جس وقت حسین ذبح ہو رہے تھے، شہزادی طلحہ زینبیا پر فرما رہے تھے، ابن سعد اتنظر وابو عبداللہ یقتل، تم دیکھ رہے ہو اور حسین ذبح ہو رہے ہیں۔